سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 جنوری 2004، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا آخری دور کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے جو اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے پوری سورت کا ایک سلسلے وار مطالعہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے بعد اگلی سورت سورہ کہف بھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرمائے۔ پہلے رکوع کی طرح یہ آخری رکوع بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور جو مضامین پہلے رکوع میں تھے انہی کا ریپلیکا آپ دیکھیں گے، انہی کا ایک عکس ہے، وہ اس آخری رکوع میں بھی موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آپ کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل یعنی یہود اہل کتاب، ان کی تاریخ کے جو دو عروج اور دو زوال ہیں ان کا ذکر تھا، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اب تک کی جو تاریخ تھی اس وقت تک کی، اور وہ تاریخ کتنی ہے، 2000 برس کی تاریخ ہے ان کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً 1400 قبل مسیح کی شخصیت ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے 600 بعد مسیح، 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش۔ تو یہ جو ہے 1400 اور 600، یہ ان کو آپ جوڑ لیجئے تو 2000 برس ہو چکے ہیں اس امت کی تشکیل کو جو سابقہ امت مسلمہ تھی، اور جو غیر معمولی اس اعتبار سے تھی کہ اس پورے اس عرصے میں 2000 سال کے عرصے میں تمام نبی اور رسول اسی نسل میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت کی تاریخ کا آغاز ہوا تھا بحیثیت امت، ورنہ بنی اسرائیل اصل میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو ہیں ان سے چلنے والے جو اقوام ہیں، جو قبائل ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ سے کئی سو پہلے کی شخصیت ہے، کئی سو برس پہلے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کی نسلی اعتبار سے تاریخ تو شروع ہوئی ہے حضرت یعقوب سے، اور ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ حضرت یعقوب کون ہے علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ اس تاریخی جو بھی ایک لنک ہے اس کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اصل میں ملت ابراہیمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا کہ یہ ہے دین توحید ابراہیم کی ملت, جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس قرار دیا ہے. سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور اسی امامت الناس کا جو منصب ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک جو نبی اور رسول ہیں وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے. تو ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے جنہیں آباد کیا انہوں نے, بوادن غیر ذی زرع یعنی سرزمین مکہ میں سنگلاخ زمین. دوسرے بیٹے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کو آباد کیا تھا فلسطین میں, اور وہیں پر پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اور بھی اولاد ہے لیکن نبوت ملی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی, قرآن مجید میں ان کا بڑا تفصیلی ذکر موجود ہے. یہ بنی اسرائیل ہیں اس لیے کہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا, لیکن بحثیت امت ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے, جبکہ انہوں نے فرعون کی اس غلامی کے شکنجے سے آزادی دلائی. وہ لاکھوں بنی اسرائیلی جو اس وقت پہلے 12 ہوتے تھے حضرت یعقوب کے زمانے میں, اب وہ پھیل کر لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے تھے مصر میں, اور غلامی کی چکی میں پسے جا رہے تھے, ظلم اور ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. جو مقامی لوگ تھے قبطی مصر کے, یہ چونکہ باہر سے آئے تھے لہذا آہستہ آہستہ ان کی حیثیت غلاموں کی ہو گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا, وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا, جو بے بس اور لاچار کر دیے گئے, جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم نے چاہا کہ انہیں اب امام بنا دے لوگوں کا, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. تو نجات دہندہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا, اور جب وہ وہاں سے لے کر نکلے ہیں اور صحرا سینا میں پہنچے اور وہاں پر پھر تورات عطا ہوئی ہے, تو یہ اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ اب ایک نئی امت کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں پہلی امت جس کے پاس ایک مکمل شریعت تھی, ایک ضابطہ تھا, ایک کتاب تھی, وہ یہی امت تھی بنی اسرائیل. اس سے پہلے اتنے کوئی پیچیدہ معاملات دنیا میں تھے ہی نہیں, سادہ سی زندگی تھی, سادہ سی معاشرت تھی. نبی آئے, انہوں نے جو دیکھا کوئی خرابی ہوئی اس کی اصلاح کر دی, اور قافلہ حیات انسانی کا جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن اب وہ دور آیا تھا ملوکیت کا, فرائنہ کا دور, نماردہ کا دور, اور اس وقت جو ہے پھر ایک شریعت دی گئی. اسی نسبت سے پھر وہ اہل کتاب قرار پائے. ایک خاص فضل اللہ کا ہوا اس نسل پر, انہیں اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے, اور حضرت موسیٰ پہلے صاحب شریعت رسول ہے علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ ہے ان کی ہسٹری کا آغاز بحیثیت امت. اس کے بعد سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, میں صرف خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس نسل میں آخری رسول آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور اس دوران یہ جو 1400 سال کا عرصہ ہے, کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی یا رسول اس نسل میں موجود نہ ہو. ایسا تو ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو نبی موجود ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی اور رسول موجود نہ ہو. اب ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل آف لارڈ ہیں تو کوئی سبب تو ہے. یہ خاص معاملہ, کتاب ان کے پاس, نبوت ان کے ہاں, اور اس کا تار کہیں ٹوٹتا ہی نہیں, مسلسل جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہیں, جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوتا اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی نبی ضرور موجود ہوتا. آخری نبی اور رسول آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے جس وقت حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی ہے حضرت یحییٰ موجود تھے ان سے پہلے اور کنٹمپریری ہیں, ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے. لیکن یہاں اب نبوت اور رسالت کا فرق ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. اس لیے کہ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی ہیں اس میں سے آخری آیت میں وہ موضوع جو بڑا نازک ہے وہ زیر گفتگو آ گیا تھا کہ جب کوئی قوم اللہ کے رسول کا انکار کر دے بحیثیت قوم تو اسے دنیا میں بھی جو ہے کوئی روح رعایت اس کے ساتھ نہیں ہوتی, عذاب استیصال اللہ کی طرف سے اس پر مسلط ہوتا ہے اور ایک ایک نفس ایک ایک فرد اس قوم کا جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید جو بار بار ریپیٹ کرتا ہے رسولوں کی داستان, انباء الرسل, حضرت نوح علیہ السلام, اس کے بعد زمانی ترتیب میں کرونولوجیکل آرڈر میں حضرت ہود علیہ السلام, پھر حضرت صالح علیہ السلام, اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام, پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ جو چھ رسول بار بار ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا. سٹوری کیا ہے ان کی, جو بھی انہوں نے پوری زندگی بھر جو ہے وہ دعوت کا حق ادا کیا ہے, تبلیغ کا حق ادا کیا, ابلاغ کا حق ادا کیا, اتمام حجت کر دیا, لیکن جب قوم نہیں مانی اور چند لوگ ایمان لائے اور قوم نے بحیثیت قوم رسول کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ قوم نسیم منسیہ کر دی. قرآن مجید میں الفاظ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا. اب ڈھونڈو کتابوں میں ان کا ذکر ہے, لا یرا الا مساکنہم, ان کے مسکن کھنڈرات تو نظر آتے ہیں وہ مکین کہیں نظر نہیں آئیں گے, نیست تو نابود ہو گئے. جبکہ نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں, نبی آتے رہے, وہ ایک جس طریقے سے مصلح ہوتا ہے ریفارمر مجدد اس امت میں وہی رول اس سے پہلے انبیاء کا تھا, وہی آ رہی ہے ان کے پاس, شریعت وہی چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی یا رسول نہیں آیا بنی اسرائیل میں بھی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 1400 سال بعد ان کی بعثت ہو رہی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں, شریعت وہی نافذ رہے گی تم پر, وہی لاگو ہوگی. لیکن نبی اسی شریعت کو پر عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں جس اعتبار سے قوم میں انحطاط آیا ہے عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, بلاتا ہے, صحیح دین کو پھر پیش کرتا ہے. لوگ ماننے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بھی مانے تو بھی قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا کبھی, بلکہ نبیوں کو قتل بھی کر دیا گیا اور قوموں پر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی. بے شمار نبیوں کو قتل کیا ہے ان یہودیوں نے, قرآن مجید نے ان پر الزام لگایا. فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم, یہ جو سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں ذکر ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے رہے, تو اس کا معاملہ رسول سے یہ فرق ہو جائے گا. رسول کا انکار کرنے پر دنیا میں بھی عذاب اور عذاب ہلاکت, کو چھوٹا عذاب نہیں. فقط عذاب القوم الذين ظلموا, جس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی, وہ جڑ کاٹنے والا عذاب ہمیشہ آیا قوموں پر. اس نسل میں بنی اسرائیل میں یہود میں آخری رسول جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جن کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ ہیں وہ رسول ندا بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, وہ نبی نہیں تھے. حضرت یحییٰ جو ان سے چند سال پہلے جن کی بعثت ہو رہی ہے وہ نبی ہیں اور وہ بشارت دے رہے ہیں کہ رسول آنے والا ہے, میں اس کے لیے رستہ ہموار کرنے آیا ہوں, حضرت مسیح کی بشارت دے رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام ان کا بڑا مقام ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں حضرت موسیٰ کا شمار بھی ہے, حضرت عیسیٰ کا بھی. تو وہ مقام ان کا ہے, وہ آئے ہیں, ان کی بعثت ہوئی ہے, وہ رسولا الی بنی اسرائیل رسول بن کر آئے, اور یہود نے ان کو اللہ کا رسول ماننے سے صاف انکار کر دیا. وہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت تھی, صاحب کتاب تھے, شریعت ان کے پاس تھی, بڑے بڑے علماء موجود تھے, صوفیاء تھے, بڑے جبے قبے والے لوگ, بڑی جو ہے وہ معتبر شخصیات مذہبی قسم کی بھاری بھرکم وہاں بھی موجود تھی, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے قاضی, علماء اور علامہ, اور دین کے جو ہیں شرعی احکامات بال کی کھال اتارنے والے موجود تھے, بڑے بڑے سکالرز, لیکن اصل میں زوال آ چکا تھا, دنیا پرستی, نفس پرستی, مادہ پرستی. تو باوجود اس کے کہ علماء تو پہچان چکے تھے, علماء کا معاملہ یہ ہوتا ہے عوام میں سے تو بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں پہچان پاتے, وہ تکلیف کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی. علماء یہود خود سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن کیا کیا انہوں نے, فتویٰ دیا کہ یہ شخص جادوگر ہے, مرتد ہے, واجب القتل. ایمان لانے والے کتنے تھے, گنتی کے چند, وہ 12 حواری مشہور ہیں جن میں سے ایک نے آخر میں غداری کی تھی. حواریین کے نام ہوئے, اور بھی ہو سکتا ہے ایمان لائے ہوں, متاثرین تو بڑی تعداد میں تھے, ایمان لانے والے چند تھے. اس لیے کہ معاشرے کا رخ دوسرا تھا, کوئی ایمان لا کر اپنے ایمان کا اظہار کرے تو اس کے لیے بھی اس معاشرے میں جینا مشکل ہو جاتا. انہیں بحیثیت مجموعی یہود نے ریجیکٹ کر دیا, رسول ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ ہوا کیا, اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, سورہ صافات میں ہے, ہماری یہ بات طے ہو چکی ہے پہلے سے, اپنے مرسل بندوں کے بارے میں, ہمارے وہ بندے جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ طے شدہ فیصلہ ہے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ, ان کی لازماً مدد کی جائے گی. جب قوم جو ہے انہیں ہلاک کرنے پر تل جائے یا انہیں اپنی سرزمین سے نکالنے پر ادھار کھا لے, فیصلہ کر لے, تو پھر بالآخر جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو لازماً بچاتا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور جو ہمارے لشکر ہیں وہ غالب آ کر رہتے ہیں. رسولوں کے بارے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, شروع میں ان کی آزمائش ہوتی ہے, مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, ان اپنے امتحان کو جو ہے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان واقعتاً دل میں اترا ہوا ایمان ہے, صرف زبان کی نوک پر نہیں ہے. اس کے لیے امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے, رسولوں کو بھی, ان کے ساتھیوں کو بھی. لیکن الٹیمیٹلی رسول مغلوب نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ ہے. کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی, سورہ مجادلہ میں ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, یعنی یہ فیصلہ ہے کہ میرے رسول کون ہیں, وہ میرے سفیر ہیں, نمائندے ہیں. اللہ کا سفیر, اللہ کا نمائندہ مغلوب ہو جائے, کیسے ممکن؟ سفیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, وہ پوری حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, امریکہ کا سفیر آئے تو اس کی عزت افزائی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے صدر مشرف سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اس لیے کہ معلوم ہے یہ سفیر کس کا ہے, اور اس سفیر کو وہ غزن پہنچ جائے تو پھر امریکہ کا ریئیکشن کیا ہوگا, یا کوئی اور ملک, بڑا ملک ہو, وہ معاملہ جو ہے وہ ایک فرد نہیں ہے, وہ اس حکومت کا نمائندہ, اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو رسول وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ آ کر کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اطاعت میری کرو، میں ہوں اس کی طرف سے بھیجا ہوا، میں اس کا نمائندہ ہوں. چنانچہ یہ فیصلہ ہے کہ رسولوں کی مدد کی جاتی ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. اور یہی پوری ہسٹری ہے، چھ رسولوں کا ذکر جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اینڈ ریزلٹ یہی ہے ہر قصے کا. حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، قوم غالب آ رہی ہے مجھ پر، مجھے ہلاک کرنے پر تلی ہوئی ہے، بس تو میرا انتقام دے ان سے، میری حفاظت فرما. اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ آ گیا، حضرت نوح بچا دیے گئے، پوری قوم غرق کر دی گئی. لیکن یہ رسول جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ ایک ایکسیپشن. ایکسیپشن اس معنی میں ہے جسے ہم کہیں گے کہ ججمنٹ جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی، ڈیفرڈ ہے. ان کو ایک موقع بیچ میں دیا گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، آخری رسول بھی آ رہے ہیں، وہ خورشید رسالت طلوع ہونے والا ہے، ان پر اگر ایمان دیا ہوگے تو تمہارے سابقہ جو ہیں جرائم وہ ان کا کفارہ بن جائے. یہ کتاب تمہارے پاس ہے، الکتاب نازل ہونے والی ہے، الہدا، الکتاب، ہدایت کا ایک کامل اور مکمل ایڈیشن، وہ جس کی عظمت وہ ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کرو کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت اور خشیت سے. اگر یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں تو ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی وہ دو ادوار ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. چند آیات میں ان کی پوری جو 2000 سال کی ہسٹری تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کی، اسے سمو دیا گیا، جیسے کوزے میں بند کر دیا جائے کسی دریا کو. اور اس کے بعد کیا فرمایا، عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اے بنی اسرائیل اب بھی ممکن ہے، کوئی بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، ایک موقع تمہیں اور مل رہا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا، وہ اللہ کے سامنے سرکشی، بغاوت، طغیانی، اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی، غداری، عُدْنَا، ہم پھر وہی سلوک کریں گے تمہارے ساتھ جو ہم نے پہلے کیے تھے، پہلے ہمارے عذاب کے بڑے بڑے کوڑے تمہاری چیز پر برس چکے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 برس قبل 70 AD میں بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آ چکا، 70 عیسوی میں. رومن جنرل ٹائٹس، میں ذکر کر چکا ہوں، اس نے حملہ کیا تھا، 100,000 سے زائد یہودیوں کو قتل کیا، فلسطین، بیت المقدس کی خاص طور پر اس نے بالکل جڑیں تک، بنیادیں تک جو ہیں وہ کھدوا دی تھی. اسی کی تلاش میں ہیں یہ اب لوگ. اور وہاں سے ان کا وہ ڈایاسپورا کا پیریڈ شروع ہوا کہ پھر وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے. فلسطین میں اس کے بعد ان کو رہنا بسنا نصیب نہیں ہوا تھا. 1948 تک اندازہ کیجیے کتنا بڑا پیریڈ ہے یہ. 70 AD کے بعد سے 1948 تک 1950 برس، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی اس امت کی ٹوٹل جو ہے وہ تاریخ ابھی 15ویں صدی میں ہے، 1450 برس ہوئے، 1900 برس جو ہے وہ پوری دنیا میں منتشر رہے ہیں، کہیں انہیں استحکام نصیب نہیں ہوا، یہ منتشر کر دیے گئے تھے. چنانچہ کچھ قبائل مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، تین قبیلے. تو اس وقت کہا گیا تھا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، ابھی بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے سکتی ہے. اس کا راستہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے، لیکن وارننگ پہلے دے دی، اگر پھر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو کرتے رہے، بار بار تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہے. اور وہ راستہ کون سا ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل صحیح ہے، سیدھا ہے. اس کو مانو، صاحب قرآن کو مانو، ان پر ایمان لے آؤ جن کو تم پہچان چکے ہو. ایک رکاوٹ وہی ہے، حسد تکبر، اس کو اوور کم کر سکتے ہو اگر، اور قرآن کو اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مان لو، ان پر ایمان لے آؤ، تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے نہیں، موقع تو تھا. چنانچہ سورہ آراف میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ اس بنی اسرائیل پر قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وقتاً فوقتاً مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، اور جس کے لیے سب سے بڑی مثال، ویسے تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھ لیجیے کہ وقتاً فوقتاً ان کی پٹائی ہوتی رہی ہے، اور جو بڑے بڑے کوڑے ان پر برسے ہیں ان میں سے پچھلی صدی میں جو ہٹلر کے ہاتھوں ہوا تھا، جس کو ابھی بھی روتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور پوری دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اب انہوں نے اسی کو ایک بہانہ بنا رکھا ہے، ہولوکاسٹ. لیکن یہ کہ یہ قرآن کا وہ فیصلہ تھا جس کا ظہور ہو رہا ہے اس طریقے، تو اس موقع کو، اس چانس کو انہوں نے ضائع کر دیا، لہذا اب آخری عذاب جو اصل میں ڈیفرڈ تھا وہ آنا تو ہے ان پر، وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ تو لاگو ہو کر رہنا ہے. چنانچہ اس کا ذکر ہے پھر اس آخری رکوع میں سورہ بنی اسرائیل کے اس آخری حصے میں اشارہ موجود ہے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس کی سرکشی کی سزا اسے اس دنیا میں مل گئی، تو ہم نے فرما دیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اب تم آباد ہو جاؤ زمین میں، اور جب آخری وعدہ آئے گا تو پھر ہم تمہیں سمیٹ کر اکٹھے کر کے لے آئیں گے. جئنا بکم لفیفا، اب یہ عجیب الفاظ ہیں، ویسے تو سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یوم حشر کا مطلب ہے جمع کرنے کا دن، قیامت کے دن، لیکن یہاں پہلے فرمایا کہ زمین میں اب سکونت اختیار کرو، اور پھر جب آخری وعدہ آئے گا ہم سمیٹ کر لے آئیں گے. تو جن لوگوں کی رائے ہے ان کے لیے اس میں یقیناً ایک دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد کہ وہ جو ڈایاسپورا کا پیریڈ تھا جب یہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے، قیامت سے قبل ایک وقت آئے گا کہ پھر ایک جگہ جمع ہو جائیں، سمیٹ کر لے آنے والی بات، اور وہ ہے کہ جو اب آ رہا ہے، اور یہ اسرائیل کی ریاست جو وجود میں آئی ہے وہاں پر آباد کاری کا کام مسلسل جاری ہے، دنیا بھر سے یہودی آتے ہیں وہاں آباد ہو رہے ہیں، وہ ایک ان کے لیے آشیانہ وجود میں آ چکا ہے جہاں پہنچ رہے ہیں یہ برڈز ہر طرف سے اڑ کر، اور گویا پھر یہاں پر وہ جو آخری اللہ کی سنت ہے اس کا ظہور ہوگا, جس کی طرف احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. قرآن نے تو صرف اشارہ کیا ہے, لیکن یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا, یہ آپ کا فرض منصبی ہے. قرآن کی وضاحت, تفصیل کہ یہ کام ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر ان کے سامنے اور ان کے ہاتھوں, ایک حد تک کہنا یہ غلط نہیں ہے, وہ عذاب ہلاکت جو اب تک پینڈنگ تھا وہ اللہ کی سزا ایگزیکیوٹ ہوگی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, اور یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے یہ ان کا اجتماعی قبرستان بن جائے گا, گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کی تاریخ کا ذکر پہلے رکوع میں تھا, اور جو اینڈ ہونا ہے ان کا قیامت سے قبل اس کا ذکر آخری رکوع میں آیا. لیکن دیکھیے کہ وہاں بھی ان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً قرآن مجید کا تذکرہ تھا کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ, جسے محترم ڈاکٹر صاحب شاہ درا کہتے ہیں, اللہ کی رحمت کا شاہ درا, سب سے بڑا دروازہ, صدر دروازہ اس کی رحمت کے حصول کا, وہاں تک پہنچنے کا, وہ یہ قرآن. الرحمن وعلم القرآن, چنانچہ اب اس کی فوراً بات فرمایا, وبالحق انزلناه وبالحق نزل, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. بڑا عجیب انداز, ہم نے نازل کیا اسے حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ ہی. یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاعروں کا کلام ہے یا کسی نے کوئی کتاب لکھ دی ہے, کوئی عام کتاب ہے, اس کو تم سمجھو, اس پر قیاس کرنے لگو اس قرآن کو, اس کی نوعیت کچھ اور. جیسے سورہ الطارق میں فرمایا, انہ لقول فصل, یہ بڑا فیصلہ کن کلام ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس کو نہ بھی ماننا تو کیا فرق واقع ہوتا ہے, زمین آسمان کا فرق واقع ہوگا. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واضح فرمایا, وہ جو حدیث ہے آپ خطبہ جمعہ میں بھی اکثر سنتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اب اللہ تعالی قوموں کی قسمت کے فیصلے اس کتاب کی بنیاد پر کرے گا, اس کتاب کے ذریعے فیصلے ہوں گے قوموں کی تقدیر کے. جو لوگ اس کو تھامیں گے, اس کا حق ادا کریں گے, انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سربلندی اور عزت عطا فرمائے گا, اور اگر مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو اس کی سزا میں ان پر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. اس امت کی تقدیر اب اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ, ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے, وبالحق کی نزل, اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا. اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی, اب اس کی تقدیر بھی اس کے ساتھ معلق کر دی گئی تھی, اس پر ایمان لے آؤ, اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے تمہارے لیے, اور نہیں تو پھر وہ انجام, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, وہ انجام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب. یہ ہے قول فصل, فیصلہ کن کلام. اب قرآن کی عظمت کا یہاں پر ذکر جو ہے بڑے جلالی انداز میں ہے, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یعنی قرآن کی اس ہدایت پر کسی کو بالفعل لے آنا, کسی کو قائل کر لینا, کسی کو مجبور کرنا کہ وہ قرآن پر ایمان لے آئے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ تو اس قرآن کی دعوت جو ہے وہ پہنچائیں گے, اس کو عام کریں گے, اس کا حق ادا کریں گے. آپ بشیر ہیں, خوشخبری دینے والے ہیں کہ جس قرآن کو مان لے جیسے کہ اسی سورت کے شروع میں آیا تھا کہ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہی بشارت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس رستے پر آ جائے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اللہ کی رحمت کے حصول کا اب یہ ذریعہ ہے. یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا قیامت کے دن. القرآن حجت لک و علیک, اگر اس پر ایمان لائے اور اس کا حق کی تلاوت ادا کیا, اس کے حقوق کو ادا کیا, اس کو سمجھنے کے لیے وقت صرف کیا, اس پر عمل کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کی ہے, تو یہی بہت بڑا سفارشی ہوگا, شافع ہوگا. اور او علیک, اور اگر یہ سب کچھ نہیں کیا, بس کتاب کو اٹھا کر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا, نہ فکری اعتبار سے اس سے رہنمائی حاصل کی, بلکہ جو دنیا میں افکار اور فلسفے اور نظریات ہیں انہیں کو ایکسپٹ کر لیا, نہ عملی طور پر اس کو امام بنایا, بلکہ چلو تم ادھر کو ہوا اور جدھر کی اس فلسفے پر چلتے رہے, تو علیک یہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا قیامت کے دن. یہ تمہارے خلاف سفارشی ہوگا کہ پروردگار یہ جنت کا حق مستحق نہیں ہے. نام لیوا تھا محض یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قرآن کا. تو یہ بشارت ہے اور انذار ہے. یہ نبی بشارت بھی دیتا ہے اس رستے پر آؤ تو پھر آخرت ہی نہیں جو ابدی زندگی ہے, دنیا میں بھی عزت وقار غلبہ استحکام اقتدار مسلمانوں کو عطا ہوگا, اور نہیں تو دنیا کی دوسری اقوام تو وہ یہاں ترقی کریں گی اور تم تعداد میں عرب سے بھی بڑھ جاؤ گے لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہی بات ہے نا جو حدیث میں آئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی حیثیت جھاگ کسی ہوگی, جو کسی سیلاب پانی کا ریلا ہو اور اس کے اوپر کچھ جھاگ ہو, اور ظاہر بات ہے کہ وہ جھاگ صرف دکھائی دیتا ہے, بظاہر اس کا ایک والیوم ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں وہ خشک ہو جانا ہے, رہنے والی شے تو پانی ہے, تو تم بھی جھاگ بن جاؤ گے محض. تو صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کے ہم تعداد میں کم ہوں گے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی, تو فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی, بل انتم یوم اذن کثیر, تم اپنی تعداد جو ہے وہ ہر چھ مہینے بعد سال کے بعد جو ہے پھر اس کا اندازہ کر کے بڑے خوش ہو جایا کرو گے کہ اب مسلمان دنیا میں اتنے ہو گئے, لیکن تمہاری حیثیت بل انتم غصاؤن کا غصہ السیل, اس جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرض تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا, دنیا کی محبت, موت کا خوف, موت سے کراہت. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ جب ایمان زائل ہو جائے اور جو سرچشمہ ایمان ہے قرآن اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو پھر یہ مرض جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ ہے تو بشارت اور خوشخبری کا معاملہ اس قرآن بھی کر رہا ہے, رسول بھی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. دنیا میں عزت اور سربلندی بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے, اسی صراط مستقیم سے, اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, اور اے نبی یہ قرآن جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اتارتے ہیں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر. کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی آیا تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, قرآن جو ہے وہ یک بارگی ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ یہ آیات تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہوتی ہیں. سورہ فرقان میں اس کا ذکر, تو وہاں فرمایا وہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. بہت سی مصلحتیں ہیں اس میں, ایک مصلحت یہ بھی ہے اے نبی کہ آپ کے دل کو اس سے جو ہے ثبات ملتا رہے، تقویت حاصل ہوتی رہے، ہر موقع کی مناسبت سے آیات نازل ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس کا تحمل بھی فرما سکیں، اور پھر اس سے جو ایک طبیعت میں ایک تقویت، ایمان کی مضبوطی اور ثبات، وہ کیفیت مل سکے۔ اور یہاں فرمایا کہ تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جیسے جیسے حالات ہوں اس کی مناسبت سے آیات نازل ہوں تو پھر اس کی ہدایت زیادہ واضح منکشف ہوتی۔ ایک دم ساری کتاب اتار دی جائے، اب اس کو پڑھو، اس میں سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کرو، وہ ایک معاملہ ہے، وہ بھی یقیناً ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تجویز فرمایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے، حالات کے مطابق وہ رہنمائی ملتی رہے، تو یقیناً زیادہ بینیفیشل ہے۔ کتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اترا اسی طور سے، جبکہ تورات کی الواح جو ہیں وہ یک بار کی نازل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی گئی تھی الواح کی شکل۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے نازل فرمایا ہے اسے بطرز تنزیل، یعنی بڑے اہتمام سے، لیکن جستہ جستہ تھوڑا سا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اختیار تو تمہارا ہے، نہ رسول کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر لے آئے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اما شاکر و اما کفورا، راستہ واضح کر دیا، اب تم خود اختیار کرو، پسند کرو، سلیکٹ کرو، تمہارا اپنا چوائس، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ چوائس تمہیں دیا گیا ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، لیکن جس الفاظ کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو چوائس دیا گیا ہے، نتائج بڑے اس کے مختلف ہوں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا، ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے برابر نہیں ہوں گے، بلکہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب تو دنیا میں قوموں کی تقدیر کا فیصلہ، خاص طور پر مسلمان امتوں کا معاملہ جو ہے، ان کی تقدیر وابستہ ہی اس قرآن کے ساتھ، اور آخرت میں جو فرق واقع ہوگا وہ تو زمین و آسمان کا فرق بھی کہنا کم ہے، اس سے بھی بڑا فرق، لیکن یہاں تمہارے پاس چوائس ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، یعنی مراد ہے اہل کتاب میں سے جو صحیح عالم تھے، سچے عالم تھے، مخلص علماء، ان کے بارے میں فرمایا اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی جو عاجزی ہے، ان کے اندر جو اللہ کے ساتھ کے سامنے جھکنے کا ایک جذبہ ہے، اس میں اور اضافہ ہوتا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، جو سچے اہل کتاب ہیں ان میں جو علماء ہیں مخلص، چنانچہ ایسے معاملات موجود ہیں، یہود میں اپنے میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر آئے تھے ان کا تو انکار کیا ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ڈٹ کر انکار کیا، لیکن ان میں مخلص لوگ موجود تھے، جن میں ایک نمایاں شخصیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عالم تھے، وہ ایمان لائے۔ تو اس قرآن کی تاثیر یہ ہے، اہل کتاب میں سے بھی جو مخلص ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر اس کو سن کر وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، پورا ہونے والا. یہ اسی کے وعدے کا ظہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ اس کے وعدوں ہی کا ظہور ہے کہ قرآن مجید جو ہے نازل ہو رہا ہے. تو یہ ہے تاثیر قرآن مجید کی. ہاں باقی جو حسد اور تکبر کی بنیاد پر رک جائے تو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مرضی تمہاری، لیکن نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، ان الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کو علم دیا گیا، اہل علم جو صحیح معنوں میں اہل علم ہیں، ان کی اصل میں شان یہی ہے کہ ان پر اللہ کی خشیت طاری ہو جائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ذکر ہو ان کے سامنے اللہ کا ان کے دل دہل جائے. اللہ کی ہیبت ہے، اس کا ایک روب ہے، دبدبا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. چنانچہ یہ علم کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مولانا رومی نے صحیح کہا تھا کہ علم را برتن زنی مارے بود، اور علم را بر دل زنی یارے بود. اگر تو اس یہ علم جو ہے انسان کے صرف تن تک، ظاہر تک محدود رہے تو یہ سانپ ہے اس کے لیے. اس سے کیا ہوتا، منافقت وجود میں آتی ہے. معلومات کا ذخیرہ تو بہت ہے لیکن چونکہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ تاثیر بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سوز و گداز کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس سے یکسر محروم ہے. ہاں ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، مسئلے مسائل خوب یاد ہیں، معلومات کا ایک ذخیرہ ہے، اسکالر ہیں بڑے بڑے، لیکن اگر یہ سوز و گداز کی کیفیت نہیں ہے تو یہ علم جو ہے ان کے لیے وبال جان ہے الٹیمیٹلی. چنانچہ ایک صحابی کا قول ہے، جس شخص کو ایسا علم ملا جو اس کو رلاتا نہیں تو وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جو سچے عالم ہیں وہی اللہ سے سب سے بڑھ کر ڈرنے والے. یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے. یہ وہ ہے علم را بر تن زنی مارے بود، ہاں علم را بر دل زنی، دل پر اگر اس علم جو ہے اثر انداز ہو، یہ پھر ساتھی ہے، پھر یار ہے، دوست ہے، یہ نفع بخش ہے. تو وہی چیز ہے جو یہاں پر آ رہی ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ چاہے یہود میں سے تھے لیکن مخلص اہل ایمان، اہل علم تھے، علماء، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ تھا، وہ اس قرآن کو بھی سنتے ہیں تو روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگرچہ اس رکوع کا کچھ حصہ باقی ہے. وہ انشاءاللہ بہت عظیم آیات ہیں کیونکہ توحید کے موضوع پر ان پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ اس میں آیت تلاوت بھی ہے، تو جو لوگ شروع میں موجود تھے وہ تو سجدہ کر چکے ہیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ ابھی جب میری گفتگو ختم ہوگی تو سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. اس رکوع میں ایک آیت اس سے پہلے آئی ہے، اس کا ذکر پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن ایک نقطہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ واضح ہو جائے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں بڑی واضح. اس 9 نشانیوں کی تفصیل جو آئی ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. جو تفصیلی روایات ہیں ہماری ان میں تو معجزات ہیں، عام طور پر مفسرین نے اس سے وہی مراد دی ہے. عصا کا معجزہ ہے، ید بیضا ہے، پھر جو ان کے اوپر مختلف عذاب کے جھٹکے آئے اللہ کی طرف سے ان کو بھی معجزات میں شمار کیا گیا. خون کا عذاب ہے, جوؤں کا عذاب ہے, مینڈکوں کا عذاب ہے, سیلاب ہے, قحط سالی ہے, یہ بہت سے عذاب ان پر آئے تھے. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح بھی فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کو 9 آیات جو دی گئی تھی روشن تعلیمات, وہ 9 احکامات تھے. اور یقیناً یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. اور وہ 9 احکامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک سے بچنا, نمبر 2 چوری سے گریز کرنا, یعنی وہی جو اخلاقی تعلیمات جو ہر دور میں رہی ہیں, جو یونیورسلی ایکسپٹڈ ہیں. شرک سے بچنا, چوری سے بچنا, زنا سے بچنا, قتل ناحق سے اجتناب کرنا, کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ناحق, بہت بڑا یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے کسی بے گناہ پر کوئی جھوٹا الزام لگانا, یہ بھی ان کی تعلیمات میں شامل تھا. بہت بڑا گناہ ہے. ایک شخص بے گناہ ہے اور آپ جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں اسے گناہ میں ملوث کرنے کے لیے, ہمارے ہاں تو یہ عام سلسلہ چل نکلا ہے. یقیناً اس سے جو ہے عرش الہی تھر تھرا جاتا ہوگا. بہت بڑی جسارت. اسی طریقے سے جادو کرنا, اور نمبر 7 سود کھانا. یہ سود ان کی بھی شریعت میں حرام ہے. اور نمبر 8 پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا. یہ خاص طور پر بے گناہوں پر الزام لگانے کی ایک خاص قسم ہے, جنسی اعتبار سے کسی کو کسی پر بہتان لگا دینا, کسی عورت پر الزام لگا دینا, ظاہر ہے اس کی زندگی تو برباد ہو گئی اس کے بعد. اور نمبر 9 جہاد سے بھاگنا. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ یہی چیزیں ہماری شریعت میں بھی ہیں. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہی احکامات جو ہیں وہ یہی چل رہے ہیں. دین ایک ہی ہے ہمیشہ سے, وہی ہدایت ہے آسمانی کی جو نازل ہو رہی ہے. لیکن اب یہ کامل ایڈیشن ہے, اس پر ایمان لاؤ گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے. اور ان میں جو سچے اہل ایمان ہیں, سچے اہل علم ہیں, جاننے والے ہیں, اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ علماء یہود تو حضور کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جان گئے تھے وہی ہیں جن کی پیشین گوئیاں تورات میں موجود ہیں, اور جن کا ہمیں انتظار تھا, اور وہ بالکل صحیح وقت پر منتظر تھے کہ اب نبوت کا آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے. لیکن سارا مسئلہ خراب کہاں ہوا تھا ان کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ نبی اور رسول جو ہے وہ ان کی نسل کی بجائے بنو اسماعیل میں ان کی بعثت ہو گئی, گڑبڑ جاؤں گی ان کے حوالے سے. تو فیصلہ تو اللہ کا ہے. اس فیصلے کے آگے وہ اسی طرح اکڑ گئے جیسے ابلیس اکڑ گیا تھا اللہ کے اس فیصلے کے آگے کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. وہی ابلیسیت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے, میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن بہرحال ان میں سے علماء پہچانتے تھے, عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا. اور علماء کے حوالے سے ہے کہ ان میں جو مخلص واقعی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس وقت, وہ اس قرآن پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور قرآن کو پڑھ کر اور سن کر ان پر وہ کیفیات لازماً طاری ہوں گی جن کا ذکر ہم نے یہاں پڑھا. اور یہی پھر کیفیات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نجد سے بلکہ حبشہ سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب انہوں نے قرآن کو سنا جو نازل کیا گیا تھا رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو جب سنا تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. یہ تاثیر ہے قرآن. اور یہی ہے کہ جو اب اللہ کی رحمت کے حصول کا اصل مؤثر دروازہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن مجید کو پورے طور پر تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ پھر وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, اس امت کو بھی اس دنیا میں دوبارہ سربلندی عطا ہوگی. تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.